بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا. فانصرفت, حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں واپس آیا اور مجلس مسجد میں جو جماعت بیٹھی تھی منبر شریف کے پاس, میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا. ثم غلبنی ما اجید, پھر جو غم فکر میرے اوپر سوار تھا وہ مجھے دوبارہ غالب آیا, تو میں دوبارہ حضور کے بالا خانے کے پاس آیا اور وہاں جو حبشی غلام تھا اس کو کہا, اسی طرح کا جملہ کہا, تو اندر سے جواب ملا کہ حضور خاموش, کوئی جواب نہیں دے رہے. تو حضرت عمر پھر سے مسجد میں منبر کے قریب جو جماعت تھی وہاں آ کے بیٹھ گئے. پھر مجھے وہی غم غالب آیا جو میں اپنے دل کے اندر پا رہا تھا. تیسری مرتبہ میں اس حبشی غلام کے پاس آیا, میں نے کہا بھائی جاؤ عمر کے لیے اجازت مانگو, تو اس مرتبہ بھی یہی جواب آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے. فلما ولیت منصرفا, یہ چوتھی مرتبہ کا معاملہ ہے. حضرت عمر جب واپس جانے لگے تب وہ اچانک بچہ کہہ رہا ہے, چلو بلایا, ادعونی, مجھے بلایا, یعنی حضرت عمر کو بلایا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ چوتھی مرتبہ میں اجازت اس لیے ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اول مرتبہ جب اجازت مانگی تو یہ اندازہ ہو گیا کہ عمر ازواج مطہرات کے معاملے میں کوئی سفارش کریں گے, اس لیے اجازت نہیں دی. جب تین مرتبہ واپس کر دیا تو اب یقین ہو گیا کہ ازواج مطہرات کے سلسلے میں کوئی بات نہیں کریں گے, ان کو تنبیہ ہو گئی ہوگی, اس لیے چوتھی مرتبہ اندر آنے کی اجازت مرحمت فرمائی. اور بعض روایت میں تو صراحتن ہے کہ میں نے جا کے یوں کہا کہ میں کوئی سفارش نہیں کروں گا, تب اندر آنے کی اجازت ملی. قال اذن لك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بچے نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو اجازت دے دی, میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ چٹائی کے اوپر آرام فرما رہے تھے. رومال اس کے معنی آتے ہیں چٹائی جو چھتیوں کی بنتی ہے, وہ باریک باریک کمچیوں اور لکڑیوں کی, اس کو ایک دوسرے کے اندر بنائی کر کے وہ چٹائی تیار ہوتی ہے. تو وہ جو چٹائی ہوتی ہے جو بنائی کر کے تیار کی جاتی ہے, تو وہ اس کا ہر حصہ جو دوسرے میں گھسا ہوا ہو رومال کہلائے گا. یہ چٹائی اور ٹوکرے بننے والے بانس میں سے پتلی پتلی کاٹیں گے, ایک دوسرے میں بنتے چلے جاتے ہیں. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح آرام فرما رہے تھے کہ آپ کے جسد اطہر اور چٹائی کے درمیان میں کوئی بستر نہیں تھا, سیدھے چٹائی پر آپ آرام فرما رہے تھے, اس کی وجہ سے چٹائی کے نشانات پہلو مبارک پر تھے, یعنی آپ کے پہلو مبارک پر چٹائی کے نشانات پڑ گئے تھے. اور ایک تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، جو کھجور کی چھال اندر بھری گئی تھی اور چمڑے کا تکیہ تھا، تو چٹائی پر چمڑے کا تکیہ اور اندر بھرائی ہوئی ہے کھجور کی چھال سے، اس پر آپ ٹیک لگا کے آرام فرما رہے ہیں. میں نے سلام کیا اور میں کھڑے کھڑے ہی عرض کرنے لگا کہ آپ نے اپنی بیوی کو بیویوں کو طلاق دے دی. تو حضور نے میری طرف نظر مبارک اٹھائی اور فرمایا لا، کہ نہیں میں نے کہا میری بیوی کو بیویوں کو طلاق دی. بعضی روایت میں ہے کہ جب حضور نے لا کہا تو حضرت عمر نے مارے خوشی کے نعرہ لگایا، تو اس سے خوشی کے موقع پر نعرہ لگانے کا اس بات ملتا ہے کہ بھئی کوئی بہت شاندار تقریر میں جاندار جملہ کہوے تو نعرہ تکبیر خوشی کے مارے، یا کوئی قرات بہت عمدہ پڑھے لحن داؤدی تو نعرہ تکبیر اللہ اکبر خوشی کے موقع پر، اس کا ثبوت ہوتا ہے. ثم قلت وانا قائم، پھر میں کہنے لگا اور میں کھڑا ہی تھا، استأنیس دل بہلانے والی بات کرنے لگا، بے تکلفی والی بات کرنے لگا، یعنی اگر آپ مناسب سمجھے تو میں کچھ بات کروں دل بہلانے والی بے تکلفی کی، اے اللہ کے رسول. پھر انہوں نے وہی بات کہی، لو رأیتنی وکنا معاشر قریش، حضور آپ کو تو معلوم ہے کہ اپنے قریشی لوگ کیسے تھے، ہم عورتوں پر غالب تھے. اب جب ہم مدینہ ایسی قوم پر آ گئے کہ جہاں عورتیں ان کے مردوں پہ غالب ہے، تو ہماری عورتیں بھی ان کو دیکھ کے سیکھنے لگی. فذکرہو، پوری بات حضرت عمر نے نقل کی جو پیچھے گزر گئی. تو یہ جملہ سن کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، حضرت عمر کامیاب ہو گئے. حضور کو ہنسانے کے اندر ان کا تو منشا یہ تھا کہ حضور مسکرائے. پھر میں نے عرض کیا، حضور میں آپ کے پاس آنے سے پہلے ہے نا بیٹی افسہ کے پاس گیا تھا، افسہ کو جا کے میں نے کیا کہا، افسہ دیکھ تیری پڑوسن یعنی عائشہ تجھے دھوکے میں نہ ڈالے، وہ تو تجھ سے بہت زیادہ خوبصورت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عائشہ تو بڑی لاڈلی ہے، لہذا تجھے عائشہ جو حضور کے ساتھ سلوک کرتی ہے وہ تجھے نہیں کرنے کا. فتبسم اخرى، یہ جملہ سن کر حضور دوبارہ مسکرائے کہ اچھا حفصہ کو تم ایسا ایسا کہہ کے آئے ہو، دوبارہ ہنس پڑے حضور. اس طرح کے جملے کا مطلب حضرت عمر کا یہ لکھا ہے کہ حضور کو یقین دلانا چاہتے تھے کہ میں حفصہ کی سفارش نہیں کروں گا، اس کی حمایت نہیں کروں گا، اس لیے عرض کیا کہ ابھی میں حفصہ کے پاس جا کے آیا نا، اس کو بھی ککھڑا کے آیا ہوں اور کہہ کے آیا ہوں کہ عائشہ کی چال تجھے نہیں چلنے کی، عائشہ کا معاملہ پورا الگ ہے. فَجَلَسْتُ حِينَ رَأَيْتُهُ تَبَسَّمَا، تو میں نے حضور کو مسکراتے دیکھا تو اب میں بیٹھا، مسکراہٹ سے میری ہمت بڑھی. اب تک تو حضرت عمر کھڑے ہی تھے. ثُمَّ رَفَعْتُ بَصَرِي فِي بَيْتِهِ، اب یہ جملہ دیکھو، حضرت عمر کہتے ہیں میں نے میری نگاہیں حضور کے مکان میں جو اٹھا کے دیکھا، فواللہ ما رأیت فیہ شیئا، خدا پاک کی قسم دو جہاں کے سردار کے مکان میں کوئی چیز بھی نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی. یرد البصر، کہ جس کو دیکھنے کے لیے نگاہ جم جاوے، نہ کوئی فرنیچر، نہ کوئی ایلیویشن، نہ کوئی شو پیس، نہ کوئی اور ایسی چیز کہ جس کو یوں دیکھتے رہ جاوے. اب تو ہر ایک آدمی یہ چاہتا ہے میرے گھر کا لک ایسا ہو کہ جو بھی آوے بس وہ دیکھتا رہ جائے اور پوچھے یہ کون سے ڈیزائنر کے پاس کرایا، یہ کہاں سے ایکسپورٹ کیا تھا، یہ کہاں سے منگوایا تھا، ہر ایک کی یہ چاہت لگی رہتی ہے. اور یہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے تین چمڑوں کے، تین چمڑے تھے گھر کے اندر. اب یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ آپ کی امت پر وسعت فرماوے. یعنی یہ تو بہت مشقت کے حالات ہے، آپ کی امت یہ مشقت نہیں برداشت کر سکتی. اسی لیے کہ دنیا کے اس زمانے کی دونوں سپر پاور حکومت فارس اور روم، ان پر کیسی کیسی وسعت ہے اور ان کو دنیا کیسی کیسی دی گئی ہے، حالانکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، پھر بھی اللہ نے ان کو کتنا نوازا ہے. اور آپ کو اور آپ کی امت کو کیسے حالات ہیں حضور، دیکھیے. تو جب حضرت عمر نے یہ جملہ عرض کیا، وکان متقین، وہ ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور حضور ایک دم سیدھے ہو گئے اور فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، تمہیں کوئی شک ہے کیا؟ کوئی شک ہو رہا ہے؟ یعنی کس معاملے میں؟ اولئک قوم اجلت لهم طیباتهم فی الحیات الدنیا، یہ وہ قوم ہیں جن کو اللہ نے ان کے مزے کی چیزیں دنیا کی زندگی میں جلدی ہی عطا فرما دی. دوسری روایت میں یوں ہے کہ ہمارے لیے آخرت، ان کے لیے دنیا، اسی لیے ہم ان کے جیسی وسعت کی دعا نہیں کریں گے. ان کے لیے تو دنیا میں عیاشی ہے، وسعت ہے، پر آخرت میں محروم ہے. ہم دنیا میں جو کچھ مل جاوے گزارا بسارا کر لیوے، آخرت کی نعمتیں ہمارے لیے ہیں. فقلت یا رسول اللہ استغفر لی، حضور آپ میرے لیے استغفار کیجئے، فوراً معافی کی درخواست کیجیے.
فدخلت علیہ فإذا هو مستمع على رمال حصير ليس له بينه وبينه فراش.
کیا لفظ پڑا؟ فإذا هو،
فإذا هو مستمع على رمال حصير ليس له بينه وبينه فراش، قد أثر الرمال بجنبه متكئون على وسادة من أدب حشوها ليف. فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم، فلقت نساءك، رفع بصره إلي فقال لا، ثم قلت وأنا قائم استأنس يا رسول الله لو
أستأنس
يا رسول الله لو رأيتني، وكنا معاشر قريش نغلب النساء. فلما قدمنا على قوم تغلبهم نساؤهم فذكره، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قلت لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أودأ منك وأحب إليك إلى النبي
صلى الله عليه وسلم،
يريد عائشة. فتبسم أخرى فجلست حين رأيته تبسما، ثم رفع ببصره في بيته، والله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة. فقلت ادع الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم وسع عليهم وأعد الدنيا وهم لا يعبدون الله. وكان متكئا وقال أوفي أو في شك أنت يا ابن الخطاب، أولئك قوم أجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت يا رسول الله استغفر لي. فاعتذر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث.
اب یہاں دیکھیے راوی سے کچھ خلط ملت ہو گیا ہے، دوسرے واقعے کو راوی نے یہاں سے جوڑ دیا ہے. فاتر زل النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی وجہ سے بیویوں سے الگ الگ ہو گئے, جبکہ حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ کے سامنے راز ظاہر کر دیا. لکھ لیا دوسرا واقعہ راوی سے یہاں مکس ہو گیا ہے, حالانکہ یہ واقعہ پورا الگ ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حفصہ نے عرض کیا کہ میری باری, میرا بستر, اور آپ ماریا کے ساتھ یہاں اپنی ضرورت پوری فرماوے, تب حضور نے کہا کہ میں اب سے ماریا سے جمع نہیں کروں گا, قسم کھا لی آپ نے. لیکن حفصہ کو فرمایا تھا کہ کسی کو مت کہنا, لیکن حضرت حفصہ نے وہ راز حضرت عائشہ کو بتلا دیا. یا یہ کہ شہد نہ پینے کی جو قسم کھائی تھی وہ بات یوں فرمائی تھی کہ راز رکھنا, لیکن وہ راز جو ہے دوسرے کو بتلا دیا. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور الگ چلے گئے اپنی بیویوں کو چھوڑ کر کے, اور یوں الا لغوی قسم کھائی کہ میں ایک مہینے تک بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا. من شدت موجدتی ہی علیہن, ان عورتوں پر سخت ناراضگی کی وجہ سے کہ بھئی انہوں نے ایسی حرکت کی کیوں, اس پر سخت ناراضگی ہوئی, اس کی وجہ سے حضور الگ تھلگ ہو گئے. حین عاتبہ اللہ, جب اللہ نے عتاب فرمایا, عتاب کا مطلب لم تحرم ما احل اللہ لک, اور آپ کو معلوم ہے کہ عتاب شہد کی حرمت والا واقعہ ہے, اس لیے گویا راوی نے دو چیز کو ملا دیا. اور شروع میں آپ کو بتلا دیا تھا کہ تین واقعات جمع ہو گئے تھے, پھر حضور نے جو ہے یہ الگ تھلگ الا فرمایا. جب 29 راتیں گزر گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس پہنچے. شروعات حضرت عائشہ سے کی, تو جیسے 29 پر حضور پہنچے تو حضرت عائشہ عرض کرنے لگی کہ حضور آپ نے تو ایک مہینے تک ہمارے پاس نہ آنے کی قسم کھائی تھی, اور ابھی تو 29 رات ہوئی ہے, میں برابر گن رہی ہوں. دیکھو کیسی وفادار بیوی, حالانکہ ان کے مفاد میں تھا 29 کو آنا, لیکن شرعی مسئلہ اپنے مفاد سے زیادہ اہم ہوتا ہے. کہا حضور آپ نے تو ایک مہینہ نہ آنے کی قسم کھائی تھی, آج 29 کو آپ کیسے آ گئے؟ اور حضرت عائشہ کے اوپر یہ فراق کس قدر گیرا گزرتا ہوگا کہ وہ برابر گن بھی رہی تھی کہ میں برابر شمار کر رہی ہوں کہ آج 29 آپ کیسے آ گئے مہینہ پورا ہونے سے پہلے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مرتبہ مہینہ 29 کا ہے, اور واقعتاً وہ مہینہ 29 کا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ پھر تخیر والی آیت اللہ کے یہاں سے نازل ہوئی, تو حضور نے مجھ سے ہی شروعات کی, ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. یہ آیت تخیر. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور پہلے میرے پاس آئے اور حضور نے تمہید باندھی, کیا انی ذاکر لکی امرن, عائشہ دیکھو میں تمہیں سے ایک بات کہنے والا ہوں, لیکن تو جواب دینے میں جلد بازی مت کرنا, پہلے اپنے والدین سے مشورہ کر لینا. معلوم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ کہ عائشہ کے ابا امی کبھی بھی جدائی کا مشورہ دیں گے ہی نہیں. اس لیے حضور نے یہ تمہید باندھی کہ عائشہ ایک بات تم سے کہنا چاہ رہا ہوں لیکن تم پہلے والدین سے مشورہ کرنا پھر جواب دینا, اس کے بغیر جواب مت دینا. اندازہ لگاؤ کہ اس زمانے کے والدین کے بارے میں داماد کو کتنا یقین رہتا ہوگا کہ یہ تفریق کا مشورہ دے وے ایسے ہے ہی نہیں, یہ تو کہیں گے کہ نبھاؤ ہی نبھاؤ ایسے. اور اب تو ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے, یہ تو تیرے امی کو جا کے مت کہیو ورنہ وہ تو جدائی کی بات کریں گے, طلاق لینے جائیں گے تو امی ابا کو مت کہیو, جو ہوئے گھر میں پتا دینے کا. اب تو ایسے ماں باپ ہو گئے ہیں دلہن کے کہ حضور کو کتنا یقین تھا. قالت, کہا کہ یہ علم میں یہ بات تھی کہ میرے ماں باپ مجھے جدائی کا حکم دینے والے نہیں ہیں, پھر انہوں نے جو ہے پوری حضور نے آیت سنائی. قال تعالی یا ایها النبی قل لازواجک الى عظیمن تک. پھر میں نے عرض کیا کہ حضور یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ میں ماں باپ سے مشورہ کروں؟ میج آن دا اسپاٹ فیصلہ کر دے ہوں. فإنی أريد الله ورسوله, میں تو اللہ کو چاہتی ہوں, اللہ کے رسول کو چاہتی ہوں, والدار الآخرہ اور آخرت کو میں چاہتی ہوں. یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے ماں باپ کو پوچھنے جاؤ؟ میرا ہارڈ اینڈ فاسٹ فیصلہ ہے کہ میں آپ ہی کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. لیکن دھیرے سے کہا کہ حضور میرا جواب ہے نا, کوئی دوسری کو مت کہنا. تو حضور نے کیا فرمایا, کوئی پوچھے گی تو کہوں گا, سامنے سے نہیں کہوں گا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر ازواج مطہرات کے یہاں گئے تو تمام نے وہی جواب دیا جو جواب حضرت عائشہ نے دیا تھا. جی معلوم ہے سچی وفاداری یہ ہے کہ شرعی بات وقت پر یاد دلاوے. یہاں مسئلے کی بات حضرت عائشہ نے یاد دلائی. جی اب تو کھادی میں سے حضرت سو جاؤ, ابھی وقت ہے, مزید آرام فرما لیجیے. آپ جو ہے بہت مجاہدہ برداشت, آرام فرما لیجیے مزید. ارے جماعت با جماعت جا رہے وہ نہیں دیکھتا. چلو بس بالا خانے کا تذکرہ اس میں ثابت ہوا, اس کے لیے امام علی مقام یہ روایت لائے. جی صلی اللہ علیہ وسلم قدمه قدمه فجلست في حلمية له, فجاء عمر فقال أطلقت نساءك؟ قال لا, ولكني آليت منهن شهرا.
فمكث 29 ثم نزل فدخل على نسائه.
سن 5 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں یا ذی الحج کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑے کے اوپر ایک حادثہ ہوا. بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ گھوڑے سے گر گئے, جس کی وجہ سے داہنی پنڈلی ٹوٹ گئی, اس پر زخم آ گیا. اور بعض روایت سے یوں پتہ چلتا ہے کہ آپ گھوڑے کے اوپر سوار تھے, گھوڑا بدک کر کے بھاگا اور کھجور کے درخت کے پاس سے گھوڑا اس طرح گزرا کہ جس میں اطہر درخت اور گھوڑے کے بیچ میں آ گیا, جس کی وجہ سے جسد اطہر کا ایک جانب چھل گیا اور حضور بیمار ہو گئے اور چند ایام بیماری میں بالا خانے میں گزارے. تو اس کی طرف یہاں اشارہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک اپنے بیویوں سے جدا رہنے کی قسم کھا لی تھی. یہ اعلیٰ اصطلاحی علاج نہیں ہے, لغوی معنی میں ہے. اور اس وقت آپ کا قدم مبارک سوج گیا تھا اور حضور بالا خانے میں تشریف فرماتے. حضرت عمر آئے اور پوچھا کہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دی؟ کہا نہیں, لیکن ایک مہینہ جدا رہنے کی میں نے قسم کھائی ہے. حضور 29 دن وہاں رہے, پھر اتر کے آئے اور بیویوں کے پاس تشریف لے گئے. یہاں بھی خلط ہوا ہے, راوی کو دیکھو. اس لیے کہ یہ گھوڑے اور زخم والا واقعہ سن 5 ہجری کا ہے اور وہ معروف ایلا والا واقعہ سن 9 ہجری کا ہے, اس لیے یہاں بھی خلط ہے روایت میں. چلو, بلات بلاک جو بچھاتے ہیں نا بلاک راستے پر, بلات کیا مطلب یہاں پر بلات کا؟ مسجد کے دروازے پر, مسجد کے دائیں بائیں آگے پیچھے جو پتھر وغیرہ بچھائے جاتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے بلات. او باب المسجد یا مسجد کا دروازہ, یعنی کوئی نمازی آیا نماز پڑھنے کے لیے اور بالکل مسجد کے گیٹ پر اپنا اونٹ باندھ دیا یا گھوڑا گدا کھچر جس پر آیا وہ باندھ دیا. اس زمانے میں کہو گاڑی پارک کر دی بالکل دروازے کے سامنے. بلات مسجد کے قریب میں ارد گرد خالی جگہ پر جو پتھر بچھائے گئے, ٹائلز لگائی گئی ہے, وہاں لا کر کے باندھ دے وے اپنا جانور اپنا گھوڑا گدا کھچر, تو اس کا کیا حکم ہے؟ دراصل بات یہ تھی کہ مسجد نبوی شریف کے آگے ایک غیر مسقف حصہ تھا, یعنی جہاں چھت نہیں تھی اور مسجد نبوی کی حدود میں نہیں تھا باہر وہ جگہ, وہاں پتھر بھی بچھے ہوئے تھے. اب وہاں آ کر کے کوئی آدمی اپنا اونٹ باندھ دے رہے, ظلم نہیں ہے بشرطے کے جہاں نمازی اور گزرنے والوں کو ایذا نہ ہو ضرر نہ ہو. تو گاڑی بھی رکھ سکتے ہیں, جانور بھی باندھ سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جانور باندھیں گے تو بولو براز کرے گا اور بولو براز یہ ناپاک کرنے والی چیز ہے, لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ناپاکی پھر مسجد میں آنے لگے. اسی لیے اگر ایسا اندیشہ ہے تو پھر ایک سائٹ کے اوپر بندھواؤ جانور کو, کیوں مسجد کے بالکل عین دروازے پر باندھے ہو کہ نمازی بھی ناپاکی اندر لے کر آوے, نمازی بھی ناپاک ہو جاوے, ایسی حرکت مت کرو. تو مسجد کے دروازے کے اوپر اونٹ باندھنا, بچھے ہوئے ٹائلز فرش پتھر کے اوپر یا مسجد کے عین دروازے پر باندھ دینا, بس یہ ہے کہ ایذا نہ ہو, تلویس نہ ہو, کوئی حرج نہیں ہے. چلو. صلی اللہ علیہ وسلم الی, چلو.
وقلت الجمل في ناحية البنات فقلت هذا جملك, فخرج فجعل يطيف بجملي فقال الثمن والجمل والجمل لك.
کہ وہی لمبی روایت حضرت جابر والی, اسی کا ایک حصہ ہے کا سفر سے واپسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پہنچے, میں بھی حضور کے پاس مسجد میں پہنچا تو میں نے اپنا اونٹ مسجد نبوی شریف کے باہر جہاں پتھر بچھے ہوئے تھے وہاں ایک کونے میں باندھ دیا اور آ کے عرض کیا کہ حضور یہ آپ کا اونٹ ہے. تو حضور مسجد سے باہر تشریف لائے اور اونٹ کے ارد گرد چکر لگایا اور ارشاد فرمایا کہ پیسے بھی جابر تم کو دیتا ہوں, اونٹ بھی تم کو انعام میں دیتا ہوں, لو لے جاؤ. بس یہاں ثابت ہوا کہ حضور نے خود دیکھا اپنی نظروں سے کہ اونٹ مسجد کے باہر والے پتھر پہ بندھا ہوا ہے, آپ نے روکا نہیں. یہ جواز کی دلیل ہے. جی. سباتتی قوم کے معنی کوڑی, گندگی ڈالنے کی جگہ, اکڑڈا ہماری یہاں کہتے ہیں, ہر بستی میں ہوتا ہے. پہلے تو ہر محلے کے کنارے پر ہوتا تھا, خاص طور پر جہاں محلوں میں جانور پالے جاتے ہیں کہ ساری گندگی کچرا وہاں اکٹھا کرتے ہیں, وہ ہیں سباتت قوم کوڑی. کوڑی گندگی والی جگہ ہے, وہاں پر پیشاب کرنا ظلم نہیں ہے. یعنی کوئی آدمی وہاں جا کر کے پیشاب کر دے گے تو یہ ظلم نہیں ہے. ظلم کس کو کہا جائے گا؟ محلے میں, گلیوں میں, راستے پر کھڑے کھڑے چالو کر دے گے, ایک تو لوگوں کو, گزرنے والوں کو بھی تکلیف ہے, اچھی یہ کیا کر رہا ہے یار, اور جو ہے دوسرا کتنا گندا, اور لوگوں کے لیے گن کا باعث ہوگا. جو کلچر اس وقت بڑھ رہا ہے کہ راستے کے دائیں بائیں بیٹھ کر کے بڑا چھوٹا استنجا لوگ کر ہی ڈالتے ہیں, یہ غلط طریقہ ہے. یہ تو کوڑی ہی ہے, گندگی ہی کی جگہ ہے, وہاں جا کے پیشاب کرنا ظلم نہیں ہے. اور وہاں جا کے پیشاب کریں گے تو کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا. ضابطہ ہے کہ کسی کی مملوکہ زمین میں, جگہ میں ایسا کام کرنا جس سے مالک کا کچھ بھی نقصان نہ ہو, جائز ہے, اس میں حرج نہیں ہے. ہے کسی کی مملوکہ زمین لیکن وہاں آپ جا کے کچھ کرو گے تو کچھ نقصان زمین کا نہیں ہوگا, تو وہاں جا کر آپ یہ کر سکتے ہو, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کو اجازت متعارفہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو عرف ہے لوگوں کا اس طرح کی اجازت کے معاملے میں. تو اجازت متعارفہ میں تصرف متعارف جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگرچہ فقی ابو اللہ سمرقندی رحمہ اللہ کے لیے یوں منقول ہے کہ وہ ایک چلتے چلتے سفر کرتے تو ایک کھیت کی حدود سے دوسرے کھیتوں کی حدود میں داخل ہوتے تو اپنے جوتے جھاڑ لیتے تھے کہ ان کے کھیت کی مٹی اور کنکر میرے جوتے کے ذریعے پڑوسی کے کھیت میں نہ چلی جاوے. پھر یہ کھیت پورا کیا تو وہاں جو ہے ہیڑے پر کھڑے ہو کر کے وہاں اپنے جوتوں کو جھاڑتے تھے کہ ان کے کھیت کی مٹی اور کنکر آگے نہ چلی جاوے. اس قدر بھی محتاط لوگ گزرے, لیکن یہ اگر کوئی نقصان نہ ہو تو جائز ہے. جی. بہت کم روایتیں آتی ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ, جن کو ہم صاحب السیر کہتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار, چونکہ حضور نے ان کو منافقین کی لسٹ بتلائی تھی. سن 36 ہجری میں حضرت علی کے دور خلافت کے اندر وفات ہوئی. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, یا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ایک قوم کی گندگی ڈالنے کی جگہ پر, اور آپ نے کھڑے کھڑے پیشاب فرمایا. گندگی والی جگہ پر بیٹھیں گے تو کپڑے بدن پر گندگی لگنے کا خطرہ, اس لیے کھڑے کھڑے پیشاب فرمایا. دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عذر میں کھڑے کھڑے اس طرح پیشاب کر سکتے ہیں. فسطلانی نے اس کے اوپر بہت اچھی بات فرمائی کہ عرب کے اندر کھڑے کھڑے پیشاب یہ کمر کے درد کا ایک علاج تھا, کہ بعض لوگوں کو کمر کے اندر درد ہوتا تھا تو بطور علاج کے اس طریقے سے پیشاب کرتے تھے. تو یہ بھی ایک بات ممکن ہے کہ اس وقت کوئی تکلیف ہو اس طرح کی. بہرحال کوڑی کے اوپر بیٹھنے سے مزید گندگی کا خطرہ, یا کوئی عذر ہو. آج بھی یہی مسئلہ ہے کہ بعض مرتبہ استنجا خانے اتنے چوکپ ہوتے ہیں کہ وہاں پانی اور گندگی اتنی ہوتی ہے کہ بیٹھنے جائیں گے تو آپ مزید ناپاک ہو جاؤ گے. تو ایسی جگہ پر فبال قائمن پر عمل کی گنجائش ہے آج بھی. جی. اور بہت سے جو بیچارے گھٹنے کی پریشانی, کمر کی پریشانی سے بیٹھ ہی نہیں سکتے, اور ان کو وہ عرشی استنجا خانہ میسر نہیں, فرشی ہی ہے, تو وہ کیا کریں گے؟ پھر فبال قائمن پر ہی عمل کریں گے. جی. راستے کے اوپر کسی نے جو ہے ٹہنی یا لوگوں کو تکلیف دینے والی چیز پائی تو اس کو اٹھا کر پھینک دیا. ٹہنی کا مطلب کانٹے دار, اور دوسری کوئی تکلیف دہ چیز, مثلا بڑا پتھر ہے, کانچ ہے, کیلے کے چھلکے ہیں, لوگوں کو تکلیف پہنچے گی, تو ایسی چیزوں کو راستے سے ہٹا کر پھینک دینا یہ بڑے اجر اور ثواب کا کام ہے. جی. صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس درمیان کے ایک آدمی راستے پر چل کے جا رہا تھا تو کانٹے کی ٹہنی راستے پر پائی تو اس کو پیچھے کر دیا. اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی. بہت سی مرتبہ درخت کی شاخیں راستے پر آ جاتی ہے, کانٹے دار ہوتی ہے, تو اس کو کٹوا دو, توڑ دو, یا کوئی ایسی چیز جس نے راستے پر ڈال لی تو آپ اٹھا کے پھینک دو. دیکھو, اتنے سے عمل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی. اتنا چھوٹا سا عمل, لیکن اللہ کے یہاں کتنا بڑا عمل ہو گیا. جی.
باب اذا اختلفوا في الطريق النداء وهي الرهبة تكون بين الطريق كل يريد اهلها دنيانا فترك من هذا الطريق سبعه امرين.
मीता ये अतायाति से है, मीता के माने आने जाने का रास्ता, शारे आम, रहबा खुली जगह मैदान, जब आने जाने के रास्ते के मामले में लोगों में इख्तिलाफ हो जाए कि कितना रास्ता, कितना चौड़ा, कितना मिकदार का रास्ता, तो क्या करने का। इसी तरह वो खुली जगह मैदान सहन जो दो रास्ते के दरमियान में हो, अब लोग वहां बना बना कर रहे हैं, मकान निकाल निकाल रहे, फिर महल्ले, फिर उसके करीब वाले मकान के लोग वहां इमारत बनाना चाहे और लोगों में इख्तिलाफ हो जाए, तो सात ज़िरा की मिकदार छोड़ देना ये मुनासिब रहेगा कि सात जीरा के मिकदार का रास्ता छोड़ दिया जाए। इसके अंदर चंद उमूर है, समझिए तर्जमतुल बाब के मुतालिक। नंबर एक, एक बड़े मैदान में इमारत, तो पहला मसला एक बड़े मैदान में इमारत तामीर करने की अगर आम इजाजत दी जावे तो जाहिर है कि हर एक आदमी इस तरह मकान बनाएगा कि फिर चलने का रास्ता भी बाकी नहीं रहेगा और आइंदा मकान की ऐसी भीड़ भाड़ हो जाएगी कि आदमी अपने मकान तक अपनी गाड़ी से भी नहीं जा सकेगा। ऐसे मकान जो है वहाँ गीच हो जाएंगे। तो बेहतर ये है कि सात जीरा रास्ता छोड़ देवे और मकानों की तामीर करे ताकि आने जाने में आइंदा कोई तकलीफ न रहे। नंबर दो, मुशा जमीन तकसीम होगी मुश्तरका। मसलन अब्बा के मरने के बाद बड़े खेत में भाइयों ने जमीनें तकसीम कर ली, या एक जमीन के दो चार आदमी मालिक थे और वो अब अपना अपना हिस्सा अलग अलग कर रहे हैं, तो पूरे पूरी जमीन तकसीम न कर डाले वरना रास्ता कहाँ से रखोगे। तो कहा उस मौके के ऊपर हर एक मुनासिब रास्ता छोड़े اور ساتھ زیرہ راستہ چھوڑ دیوے تو بڑی اچھی بات رہے گی، تاکہ ہر کھیت والے کو، ہر زمین والے کو اپنی زمین میں آنے جانے کی سہولت رہے گی. نمبر تین، یہ جو مقدار سات زیرہ کی ہے یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے، یہ کوئی مسئلہ شرعیہ نہیں ہے. زمانے اور مکان کے اعتبار سے حالات دیکھ کر کے مقدار طے کی جاوے. بعض جگہوں کے اوپر اتنی بڑی پلاٹنگ ہوتی ہے کہ وہاں سات زیرہ سے بھی زیادہ کا راستہ چھوڑنا پڑے گا، تو سات زیرہ سے زیادہ راستہ چھوڑے. بعض جگہ دو تین مکان ہی ہے تو اس سے کم چھوڑے. پھر یہ کہ حکومت کا قانون اب تو آ گیا ہے کہ بھائی اتنی زمین ہو تو اتنی اس کے اتنا چوڑا راستہ چھوڑو، اتنی ہو تو اتنا راستہ چھوڑو. تو حکومت کے قوانین اور زمانہ اور علاقہ اور تعمیر ہونے والا علاقہ یہ دیکھ کر کے راستے کی مقدار طے کرنی چاہیے. یہ سات زیرہ کوئی تحدید شرعی نہیں ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ بہتر یہ ہوگا کہ جو جو لوگ بھی وہاں مکان بنا رہے ہیں، پلاٹ لے رہے ہیں، وہ لوگ آپس کی رضامندی سے راستے کی مقدار طے کر لے رہے ہیں. اور اگر ایک مقدار کے اوپر اتفاق نہیں ہوا تو پھر یہ سات زیرہ والے مسلک پر عمل کرے کہ بھائی اتفاق ہی نہیں ہو رہا ہے، سب کی رائے الگ الگ آ رہی ہے، تو کہ چلو حدیث شریف میں سات زیرہ آیا ہے میں اس پر عمل کر لو. نمبر پانچ، نئی بننے والی آبادیوں میں بھی اس طرح کیا جاوے کہ بھائی سات زیرہ یا اس سے کم و بیش راستہ چھوڑ کر کے لوگ مکان بناوے. نمبر چھ، بہت سی جگہوں پر راستے کے ارد گرد لوگ دکانیں لگاتے ہیں، لاریاں لگاتے ہیں، نیچے بچھا کر کے چیزیں بیچنے بیٹھ جاتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ کم از کم سات فٹ کا راستہ چھوڑے اور دکانیں لگاوے. یعنی ایک پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ سواری گھوڑا، گدا، خچر، اونٹ، تو دو سواری پاس ہو سکے، گزر سکے، ایک دوسرے کو اوور ٹیک کر سکے، اس کے لیے سات زیرہ بہت کافی تھی. اب وہ زمانہ نہیں رہا، اب جو گاڑیوں کا زمانہ آ گیا، اس لیے اب کی گاڑیوں کا لحاظ کر کے کہ دو گاڑی اپنے سامنے گزر سکے، اوور ٹیک کر سکے، اتنی مقدار کے اندر راستہ چھوڑنا چاہیے. تو یہ شرعی رہنمائی ہے کہ اگر تم راستہ چھوڑو تو آئندہ سہولت سب کو رہے گی، راستے نہیں چھوڑو گے تو تنگیاں سب کو ہو جائے گی. جی.
وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن خبريت عن إكرمة رضي الله تعالى عنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن أجمعين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق بسبعة أجرين.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وانہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا، جب کہ لوگ راستے کی مقدار کے اندر جھگڑ رہے ہیں، اتفاق نہیں ہو رہا ہے، تو فرمایا کہ سات زیرہ رکھو، مکان والے بھی، کھیت والے بھی، دکان بچھونے والے بھی، سب سات زیرہ رکھے، اس میں خیر ہے. جی. نحبہ، دوسرے کی چیز لے لینا، دن دھاڑے کھلے عام زبردستی چھین لینا، تو دوسرے مالک کی اجازت کے بغیر اس کی چیز چھین لینا، لوٹ لینا جائز نہیں ہے. تو مالک کی اجازت کے بغیر کوئی مال سامان لوٹنا لوٹانا ناجائز ہے. ہاں اگر اجازت ہو صراحتن، دلالتن، عرفن تو گنجائش ہے. جیسے کہ نکاح وغیرہ کے موقع کے اوپر چھوارے، اس کے اندر اجازت ہوتی ہے، بھائی لوٹ ماری کر لو، اس کے ہاتھ میں یہ آیا لے لیا. اسی طریقے سے بعض ملکوں میں یہ رواج ہے گھر میں فرنیچر برتن پرانے ہو جاتے ہیں تو نکال کے باہر رکھ دیتے ہیں. اب جس کو چاہے وہ لے جاوے, یہ وہاں کا عرف ہے. اب وہاں لوگ لوٹ ماری کرے, ایک کرسی لے کے بھاگا, دوسرا ٹیبل لے کے بھاگا, تیسرے کے ہاتھ میں پلنگ کا پایا آیا وہ لے کے بھاگا, تو اس طرح لوٹ ماری کرنا جائز ہے ان کے واسطے. تو جہاں صراحتن دلالتن عرفن اجازت ہو وہاں گنجائش ہے, باقی ہر جگہ ایسا نہ کرے. جی.
وقال عبادة رضی اللہ تعالی عنہ بایعنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم
ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی کہ ہم لوٹ مار نہیں کریں گے, کہ بھائی اس طرح لوٹ مار نہیں کریں گے. اس پر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے. جی. یعنی پکا وعدہ کیا. جی. یعنی حضرت عبداللہ ابن یزید الانصاری نانا ہوتے ہیں حضرت عدی ابن ثابت کے. جی. صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کا مال اٹھا لینے سے منع فرمایا, یعنی بغیر اجازت, اور مصلح کرنے سے بھی منع فرمایا. آزائے جسمانی میں سزا دینا, کان کاٹ دیا, ناک کاٹ دی, پیٹ چیر دیا وغیرہ وغیرہ, اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا.